शुरू करता हूँ मैं परवरदिगार के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज का जो मौजू है वह हालात हाजरा से मुतालिक है और उन्वान है मुस्लिम ममालिक में उठने वाली हालिया तहरीकें इस्लामी या कौम। 17 दिसंबर 2010 में तूनिस जैसे छोटे से मुल्क में जिसकी आबादी 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर एक सिविल तहरीक ने जन्म लिया और देखते ही देखते बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह से इस तहरीक ने इर्द गिर्द के ममालिक मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि वहाँ पर दो मुतलक़ुल इनान मुस्तबिद हुक्मरान ढेर हो जाते हैं जो कि कमोबेश 25-25 और 30-30 साल से मजबूती से वहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि इस गर्मी को इर्द गिर्द के डिक्टेटरों ने भी महसूस किया क्योंकि 2 माह से कम के अरसे में ये दोनों मुतलक़ुल इनान डिक्टेटर जो है वो उनको अपनी कुर्सियाँ छोड़नी पड़ी। हम देखते हैं कि इर्द गिर्द के जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर भी इसी किस्म की डिक्टेटरशिप कायम है। इन डिक्टेटरों को भी अमेरिका के ईमा पर कायम के अपने तुलसुम में दरारें महसूस हुई और कुछ ने तो हंगामी तौर पर अपने अवाम के लिए जो है वो इस्लाहात का ऐलान, बड़ी बड़ी इस्लाहात का ऐलान भी कर दिया ताकि उन्हें किसी तरह से जो है वो इस किस्म की के हालात से कि जो तूनिस और मिस्र में पेश आए वो बच सकें। तूनिस और मिस्र के बाद हम देखते हैं कि लीबिया, यमन, बहरीन, उर्दन, मराकश, शाम, हत्ता कि सऊदी अरब में भी इज्तमाही रैलियों का सिलसिला चढ़ पड़ा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मगरबी और सहूनी इस्तेमार के तो हवास बाख्ता रह गए। उनका हाल ये था, वो एक मरतबा इन मुल्कों में अपने खिदमत गुजारों की हिमायत में बात करते थे और फिर बिल्कुल 180 डिग्री का यू टर्न लेके कभी जो है वो अवाम की हिमायत में बयान देते थे, मुजाहरीन की हिमायत में बयान देते थे। फिर हालांकि इन ममालिक में बसने वाली अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है, लेकिन इसके बावजूद मगरबी इस्तेमार इस बात से बहुत खौफजदा नज़र आता है कि किसी तरह भी इन तहरीकों का वास्ता दीन इस्लाम से जुड़े और उसकी यही कोशिश रही कि भाई कहीं यहाँ इस्लाम जो है वो बीच में ना आए। फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इन तहरीकों को इस्लामी तहरीक कहना भी खाली अशकाल नहीं है, इसलिए कि इन ममालिक में जो एस्टैब्लिश्ड इस्लामी पार्टियां हैं या जो एस्टैब्लिश्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनका हमें इसमें कोई रोल नज़र नहीं आता है। मिसाल के तौर पर मिस्र में जो है इख़वानुल मुस्लिमीन है या मशहूर वहाँ की यूनिवर्सिटी जामियतुल अज़हर है, इनके सरबराहान का हमें इन तहरीकों में कोई रोल नज़र नहीं आता। या इसी तरह तूनिस की अल नहदा पार्टी है कि राशिद गुनानची, शायद मैं प्रोनाउंस ये नहीं कर रहा हूँ, कि जो इसके लीडर हैं वो लंदन में एग्जाइल थे और वो यहाँ पर वापस आए, उनका भी हमें कोई ख़ास रोल जो है हत्ता के बिन अली के वहाँ से चले जाने के बाद भी नज़र नहीं आता। लिहाजा यही वजह है कि एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हुआ। ये कन्फ्यूजन हर जगह है, खुद जहाँ पर ये तहरीकें वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं वहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन है कि तज़्ज़िया निगारों ने कहीं इनको जम्हूरी तहरीक कहा है, कहीं इनको जो है बगावत कहा है, कहीं जो है इसको अरब बेदारी या अरब अवेकनिंग का नाम दिया गया है और कहीं जो है इसे इनकलाब से भी ताबीर किया गया है। अलबत्ता हम देखते हैं कि इस्लामी जम्हूरिया ईरान वो वाहिद ताकत है कि जिसने इसमें इस्लामी रंग भरने की कोशिश की है और इसने इन तहरीकों को انقلاب اسلامی ایران کا تسلسل جانتے ہوئے یا قرار دیتے ہوئے اسلامی بیداری کے عنوان سے ان تحریکوں کو جو ہے وہ تعبیر کیا ہے. اب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں آج بیٹھے ہیں کہ یہ تحریک قومی ہیں یا اسلامی ہیں یا جمہوری ہیں. اس سے قبل کہ میں اپنے مہمانان گرامی کو اس موضوع پر بات کرنے کی دعوت دوں, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام کو انٹرنیشنل خبروں کا سب کو بہت زیادہ گہرائی سے پتہ نہیں ہوتا, تو میں ایک کوشش کروں گا کہ بہت تیزی سے گزر جاؤں اور جو چین آف ایونٹس ان ممالک میں پیش آئے ہیں ان کا ایک مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں اٹھنے والی یہ تحریکیں جو ہیں اس کی ابتدا, جیسا میں نے عرض کیا, کہ تونس سے ہوتی ہے. تونس کا ایک جوان جس کا نام محمد بو عزیزی تھا, یہ یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا, بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے سبزیوں کا ایک ٹھیلا لگایا تونس کے کسی شہر میں. وہاں پر ایک خاتون پولیس افسر جو ہے پبلک میں اس کی توہین کرتی ہے, اسے چانٹا لگاتی ہے کہ تم بغیر پرمٹ کے کیسے یہ ٹھیلا لگائے بیٹھے ہو سبزیوں کا, اور اس کا وہ ٹھیلا بھی جو ہے وہ ضبط کر لیتی ہے. ابو عزیزی جو ہے وہ اس توہین کو اور اس تذلیل کو تحمل نہیں کر سکا اور اس نے میونسپل بلڈنگ کے باہر جا کے اپنے آپ پر پیٹرول چھڑکا اور خود کو آگ لگا دی اور اپنی جان جانے کے اس کے سپرد کر دی. 17 دسمبر 2010, تاریخ یاد رکھیے گا, 17 دسمبر 2010, یعنی اب سے کوئی 8 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ابو عزیزی کا جنازہ جو ہے وہ ایک احتجاجی جلوس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور پھر احتجاج کا یہ سلسلہ اس قدر زور پکڑتا ہے کہ سارے تونس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تونس کے جس کی آبادی میں نے عرض کیا کہ 1 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے, اس ڈکٹیٹر کے پاس 1,80,000 کی پولیس فورس موجود ہے, مگر تونس کے عوام اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور مجبوراً زین العابدین بن علی کو جو ہے وہ فوجی مداخلت کی درخواست کرنی پڑی. اور اس کا جو فوجی سربراہ تھا اس کا نام جنرل راشد عمار, اس نے اس کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا. اس نے حکم دیا تھا کہ مظاہرین پر گولی چلاؤ, اور یہی وہ پوائنٹ بنا کہ جس میں یہ تحریک جو ہے کامیاب ہوئی. 24 سال سے مضبوطی سے حکومت کرنے والا زین العابدین بن علی کو تونس چھوڑنا پڑتا ہے. وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گزشتہ آقا فرانس کے ہاں پناہ لے لے, مگر فرانس نے اس کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے, اور بالآخر اس ذلت آمیز مہمانی کا شرف نام نہاد خادم حرمین شریفین سعودی عرب نے حاصل کیا. اب اگر تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو پیچھے لے جائیں, یہی جنوری کا مہینہ اور 1979 ایران کے رضا شاہ پہلوی کا یہی حال ہوا تھا. جب وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا, اسے اس کے آقا نے اس کے لیے بھی دروازہ بند کر دیے, امریکہ میں نے اس کو پناہ نہیں دی, اور یہ پناہ اس کو اس کے ڈکٹیٹر دوست انوار السادات نے مصر میں دی. یہ تھا تونس. اب تونس کے واقعات سے اثر لیتے ہوئے اس کے پڑوسی ملک مصر نے کیا کیا, مصر کے نوجوانوں نے ٹویٹر اور فیس بک اور اس طرح انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے جوانوں کو موبیلائز کر کے معروف تحریر اسکوائر میں جمع کیا, اور یہ احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے چند روز میں اس قدر زور پکڑ گیا کہ تحریر اسکوائر سراپا احتجاج بن گیا. حسنی مبارک نے پوری کوشش کی کہ مختلف طریقے سے اس تحریک کو دبائے, مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا. اسے بھی فوجی مداخلت کی درخواست کرنا پڑی. وہی ایونٹ یہاں بھی ہوا کہ اس کے فوجی سربراہ نے اس کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا کہ میں مظاہرین پر گولی نہیں چلاؤں گا, اور جب یہ پوائنٹ آیا تو حسنی مبارک کو بھی کرسی صدارت چھوڑنا پڑی. اس نے اپنے تمام اختیارات نائب صدر کو دے دیے, اور یہ نائب صدر بھی وہ تھا جو عوام کو بہلانے کے لیے چند دن پہلے ہی تفویض ہوا تھا. لیکن عوام نے تحریر اسکوائر خالی نہیں کیا, بالآخر اسے بھی جانا پڑا, اور مصر کی فوج نے ملک کی باگ دوڑ جو ہے وہ سنبھال لی. پھر پھر تونس و مصر کے ان واقعات سے جلا لیتے ہوئے لیبیا، یمن، سعودی عرب، اردن، شام کے عوام بھی اٹھے، چیخ و پکار کی کچھ آوازیں ہمیں مراکش اور الجزائر میں بھی سنائی دیں، مگر بحرین اور اردن کے علاوہ ان تمام ممالک کی تحریکوں میں جو مشترک بات دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی جگہ بھی آئیڈینٹیفائبل لیڈرشپ نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں، بحرین کی کہ بحرین میں جو تحریک تھی، تحریک جاری ہے، اس کی قیادت علماء ضرور کر رہے ہیں، مگر وہاں پر انہیں سختی سے کچلا گیا ہے اور مغربی میڈیا نے اسے جو ہے بہت شاطرانہ انداز سے دبایا ہے۔ اب ان تحریکوں میں اگر آپ شباہتیں دیکھیں تو وہ یہ ہیں کہ یہ ایک ہی خطے میں یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوئی ہیں، کم و بیش سب کے ساری تحریکیں عوامی تحریک ہیں، کم و بیش سب کے ہاں جو ہے وہ قیادت کا فقدان ہے، کم و بیش سب کا طریقہ احتجاج بھی ایک جیسا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یا نماز جماعت کے بعد وہ اپنے مظاہروں کا آغاز کرتے ہیں، نعرے بھی کم و بیش سب کے ایک جیسے ہیں اور ہمیں انہی نعروں میں کہیں کہیں اللہ اکبر کی گونج بھی نظر آتی ہے۔ مگر مغربی اور سعودی استعمار کا ہر جگہ پر ان تحریکوں سے نمٹنے کا انداز جو ہے وہ جداگانہ ہے۔ مثلا بحرین اور یمن میں چونکہ ان کا مفاد وہاں کے بادشاہ سے وابستہ ہے، لہذا وہاں ان کا ایجنڈا مختلف ہے۔ بحرین کی مسلمانوں کی تحریک کو کچلنے کے لیے سعودی عرب نے فوجی مداخلت کی ہے۔ مغربی استعمار کا یہ ایجنٹ جس کی فوج کبھی فلسطینیوں کی حمایت میں آگے نہیں آئی، بحرین میں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو بے دردی کے ساتھ کچل رہی ہے، مساجد و امام بارگاہ کو مسمار کر رہی ہے اور شیعہ علماء اور شیعہ خواص کو شکنجے میں کس رہی ہے۔ اسی طرح یمن کا صدر عبداللہ صالح، البتہ عبداللہ غیر صالح کہنا چاہیے، جب میزائل سے زخمی ہوتا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ سعودی عرب میں کے ہسپتال ریاض ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ بہرکیف بحرین کی بغاوت کو کچلنے میں تو اسے بڑی حد تک کامیابی ہوئی ہے، مگر ابھی یمن میں وہ عبداللہ صالح کی حکومت کو بچانے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہا ہے اور وہاں اس نے اپنی فوج بھی بھیجی ہے اور بے تحاشا سرمایہ جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ اب لیبیا کی طرف آئیے، ادھر لیبیا میں ایجنڈا پھر مختلف ہے۔ وہاں معمر قذافی جو ان کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو گیا ہے، جیسے صدام باہر ہو گیا تھا، اور افریقہ میں جو مغرب کے اقتصادی بالادستی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے معمر قذافی، لہذا وہاں ایجنڈا اسے ہٹانا ہے اور کسی معتمد مہرے کو بٹھانا ہے۔ اسی لیے وہاں کے عوام کی کمک کے لیے باقاعدہ نیٹو کی فوج اتاری گئی ہے اور وہاں نیٹو کی فوج اور قذافی کی فوج جو ہے وہ گتھم گتھا ہے۔ اب شام میں آ جائیے، شام سے انہیں کوئی اقتصادی خطرہ تو نہیں، مگر شام کا صدر جو ہے بشار الاسد، وہ صہیونیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جو مقاومت ہے بہرحال اس کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مغربی استعمار کے لیے بات قابل قبول نہیں ہے کہ اس خطے میں جو ہے وہ کسی طرح بھی اسرائیل کی فوجی بالادستی پر حرف آئے، لہذا یہاں ایجنڈا یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اس تحریک کو کامیاب بنانا ہے اور خوب پیسہ لگا رہا ہے کہ عوامی تحریک جو ہے وہ تیز ہو۔ اور آج کل ہم میڈیا میں جو سب سے زیادہ آج کل دیکھ رہے ہیں وہ روزانہ آ رہا ہے اخباروں میں، وہ شامی کی خبریں آ رہی ہیں کہ شام میں جو ہے وہ اتنے لوگوں کو مار دیا اور اتنے لوگوں کو مار دیا، اور یہ سب جو ہے یہ ظاہر ہے کہ استعمار کا ایجنڈا ہے کہ جو اسے وہاں پر پورا کرنا ہے۔ اچھا، اور تو اور انہوں نے ایران میں اسلامی حکومت کے خلاف اسی قسم کے فتنے کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، لیکن مگر الحمدللہ وہاں انہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کامیابی نصیب نہ ہونی تھی اور نہ ہوئی ہے۔ میرے ان معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ دور حاضر میں اسلامی ممالک میں اٹھنے والی تمام تحریکوں کو کسی ایک تھیوری کے تحت فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان تمام خطوں میں بسنے والے عوام کی جہد فقط بنیادی حقوق کی بازیابی کے لیے ہے، اس میں بیرونی طاقتوں کے ایجنڈوں کی بھی آمیزش ہے، اور اس کو واضح طور پر آپ لیبیا اور شام میں دیکھ سکتے ہیں جہاں لوگوں کے جائز مطالبات کو استعمار نے اپنے سیاسی اور اپنے اقتصادی فائدے حاصل کرنے کے لیے ایکسپلوئٹ کیا ہے، جبکہ بحرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال بالکل مختلف ہے، وہاں لوگوں کے جائز مطالبات اور بنیادی حقوق کو صرف اس لیے کچلا جا رہا ہے کہ وہاں استعمار اپنے خدمتگار بادشاہ کی حکومت کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ بصورت دیگر جو نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران، پھر عراق اور پھر لبنان کے بعد بحرین میں چوتھی شیعہ حکومت تشکیل پاتی نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انجام جو ہے مغربی استعمار کے لیے بہت بھیانک استعمار، بہت بھیانک انجام ہے۔ یہ تھے چین آف ایونٹس، اور جو مختلف تحریکیں ان ممالک میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے اس وقت جاری ہیں ان میں کیا فرق ہے، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ، اور اس کا مقصد فقط آپ لوگوں کو حالات حاضرہ سے مکمل طور پر جس حد تک ہو سکے آگاہی دینا تھی، تاکہ جب میں ہمارے مہمانان گرامی اس موضوع پر اپنی بات کہیں تو آپ کے لیے باتیں نہیں نہ ہوں اور اب خالی از دماغ نہ ہوں۔ بس اب مزید کسی وقت کو ضائع کیے بغیر میں پہلا سوال اپنے مہمانوں کی طرف کرتا ہوں کہ مصر اور تونس کے جہاں ان تحریکوں نے اب تک کامیابی حاصل کی ہے، انقلاب اسلامی ایران کی طرح وہاں کے جو فرما روا تھے، وہاں کے جو ڈکٹیٹر تھے، ان کو بھی ملک چھوڑنا پڑا، تو کیا وہاں پر انقلاب اسلامی ایران کی طرح سے کوئی انقلاب رونما ہوا ہے؟ اور اگر نہیں تو آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں، اور ایک اسلامی انقلاب کے خد و خال کو کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے سگریٹ پی کے اس کا ایک ٹکڑا کہیں پر پھینک دیا اور اس سے آگ بھڑک اٹھی، حالانکہ لوگ دن بھر میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ سگریٹ کے ٹکڑے پھینکتے رہتے ہیں لیکن اس سے آگ لگتی نہیں ہے۔ آگ اصل میں وہاں پہ لگتی ہے جہاں پہلے ہی بہت ساری انفلیمیبل چیزیں یا ایکسپلوسیوز موجود ہوں، اور جو سگریٹ کا ٹکڑا ہے وہ ایک بہانہ بن جاتا ہے آگ کو بھڑکانے کا۔ تو یہ جو واقعات ڈاکٹر صاحب نے بھی پیش کیا آپ کے سامنے، یہ واقعات ایک دم اس طرح نہیں ہو گئے کہ ایک نوجوان نے خود سوزی کر لی اور ایک دم پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور اس کی وجہ سے دوسرے ملک میں، اس کی وجہ سے تیسرے ممالک میں اس طرح کی کیفیت ہو گئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ملکوں میں جو داخلی کیفیت ہے وہ اسی نوعیت کی ہے، ایک جبر کی کیفیت، ایک حبس کی کیفیت، ایک دباؤ کی کیفیت، اور اس قسم کے ماحول میں کوئی بھی ایک چیز اس بات کا سبب بن جاتی ہے کہ وہاں پر ایک دم کوئی تحریک چل پڑے۔ جو سوال ہے آپ کا کہ کیا یہ ایران کے طرح کا کوئی انقلاب ہے، جیسا کہ آپ سن رہے ہوں گے کہ خود رہبر معظم نے اس کو کہا ہے کہ یہ وہی امام خمینی والی فکر ہے، یا وہی انقلاب اسلامی کی کنٹینیویشن ہے، یا انقلاب اسلامی کے اثرات ہے۔ اس کو تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، 79 میں ایران میں انقلاب آیا ہے اور اب کوئی 32-33 سال ہو رہے ہیں، اس کو تو کہیں پہلے عرب ملکوں میں اس قسم کا ایک انقلاب آ جانا چاہیے تھا۔ یہ اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے اس انقلاب کو کوشش کی کہ روکا جائے، اور اس زمانے میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایران کے انقلاب کو ایکسپورٹ ہونے سے روکو۔ تو انقلاب کوئی ہیروئن تو نہیں ہوتی کہ اس کو آپ کتوں کی مدد سے روک لیں، وہ تو ایک فکر ہوتی ہے، اور وہ فکر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ فکر یہ نہیں ہے، نہ امام خمینی نے کہیں پر کہا ہے اور نہ ایران نے کہیں اس طرح کی کوئی پالیسی بیان کی ہے کہ ایران کے طرز کا انقلاب یا ایران کے طرز کی حکومت کسی اور ملک میں وہ لانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ایک فکر ہے۔ امام خمینی کا مشہور جملہ ہے کہ کب تک تمہاری قسمت کے فیصلے ماسکو اور واشنگٹن میں ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، ایون آپ مسلم ہیں یا نان مسلم، اٹ ڈزنٹ میٹر، کم از کم یہ سوچیں کہ جس ریاست میں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے ڈیسیجن میکنگ میں آپ کی پارٹیسپیشن کتنی ہے، اس ملک کے وسائل پہ آپ کا حق کتنا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ اس ملک کے وسائل پر ایک شخص کا یا ایک فیملی کا قبضہ ہے، اور یہ چیزیں کب تک چلیں گی؟ ان چیزوں کو ختم ہونا ہے، یہ بادشاہت، یہ مونارکی، یہ رائل فیملی کا سسٹم، یہ سب ختم ہونا ہے، اور سوائے تاش کے پتوں کے किंग दुनिया में कहीं नहीं बचेगा, एक एक करके आप देखेंगे सारे किंग्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कोई ना कोई बहाना तो उसका उसके लिए है। तो ये जो तहरीकें हैं, ज़ाहिरन ये बहस तो हम करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के कि इसका इस्लामी पहलू कितना है, इस्लामी तहरीकों ने किस कदर रोल प्ले किया है। लेकिन बुनियादी बात यह है जो फिक्र इमाम खुमैनी है वो ये है कि तुम्हारी किस्मत के फैसले कहीं और क्यों हो रहे हैं, और ऐसे लोग हमारे मुल्कों पर क्यों मुसल्लत हैं। आज हम बैठे हुए हैं, आज 14 अगस्त की शब है, पाकिस्तान की आज़ादी जिसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा भी एक पढ़ा लिखा बाशऊर तबका, चाहे वो नौजवान हो या दानिशवर हो या उलमा हो, वो ये सोचते तो है ना कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं, कहाँ है हमारी आज़ादी और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, क्या इसी दिन के लिए हमने ये ज़हमतें की थी, ये कोशिशें की थी। तो ये वो अवामिल होते हैं जो इस बात का सबब बनते हैं कि किसी मुल्क के अंदर इनकलाब बरपा होता है, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, लोग कुर्बानी देने पर आमादा हो जाते हैं, और यही सब कुछ यहाँ हो रहा है।
सही नकी हाशमी साहब, ज़ैद अली ज़ैदी साहब ने जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि एक खुसूसी का वाकया या एक सेल्फ इमोलेशन का वाकया जो है वो इस बात का सबब बन गया कि उसकी वजह से ये वाकया जो है एकदम से उभर पड़े, बल्कि इसके पीछे जो है कोई तारीख है। मैं चाहूँगा कि आप मुख्तसरन जो मेन ममालिक हैं, मिस्र है, तूनिस है, लीबिया है, बहरीन है, क्या इसकी इन ममालिक की तारीखों में वो कौन से अवामिल हैं कि जो इन तहरीकों का बायस बने।
जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम।
हमारा मौजू बहुत अहम है और इसमें हम आलम इस्लाम की तहरीक पर बात कर रहे हैं। शुक्रिया कि मौका दिया यहाँ पर आप दोस्तों से मुखातिब होने का। जब तक हम इन उठने वाली तहरीकों की तारीख से आगाह नहीं होंगे, जिन ममालिक में उठती हैं तहरीकें उनसे आगाह नहीं होंगे, तजिया बेकार है, अबस, यानी हम हवा में या बिल्कुल अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं, कुछ नहीं मालूम इस वक्त कौन है, किस जगह पर, किस मीडिया पर, कहाँ हम हकायक देखने जाएं, कितना मीडिया आज़ाद है, दुनिया के किस कोने में कौन सा मीडिया आज़ाद है, हमारे यहाँ कौन सा आज़ाद मीडिया है जो हमें हकायक बताए, और हकायक भी अगर बताए तो क्या गारंटी है। यहाँ आगा कहते हैं कि अमूमन एक प्रेस टीवी है, बहुत तेज़ी से अगर हम अपने मौजू की तरफ जाएं तो एक प्रेस टीवी है कि जो फिर भी कुछ ना कुछ हकायक बताता है, लेकिन सब आप दोस्त आगा हैं कि हकायक खुद उस प्रेस टीवी के ऊपर भी आया, उस तारीख पर बात होती है। यानी मैं खुद अच्छी तरह से देख रहा हूँ इस सारे चैनल्स को, इस सारे मीडिया को, बड़ा शोभा ही ये बनता है, हद तक कि मैं इनकी वेबसाइट्स के ऊपर गलतियाँ पकड़ता हूँ, प्रेस टीवी की जैसे मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर गलतियाँ होती हैं, तारीख पर किसी ने बात नहीं की। और अगर आप तारीख़े से अपने इस तारीख से अपने आप को काट लें, हकायक बिल्कुल ही समझना मुश्किल है। जैसे मिसाल दूं, रेवन डेविस का वाकया वो पाकिस्तान के अंदर, रेवन डेविस का वाकया वो पाकिस्तान के अंदर एकदम रिएक्शन मुसलमानों का ऐसा था, पाकिस्तान में लगता ये था कि सिर्फ ये अमरीकी नहीं बल्कि इस खत्ते में जितने अमरीकी हैं कोई भी नहीं बचेगा, लगता ऐसा था, मुसलमानों के जज्बात इस तरह के थे। लेकिन आपने देखा कितनी आसानी से बाहर गायब हो गया, इशू ही ख़त्म हो गया, मौजू ही ख़त्म हो गया। लेकिन वो जो रिएक्शन था, क्या वो हम कहें कि ये जज्बाती पाकिस्तान का मुसलमान सिर्फ एक छोटा सा वाक्य देख के जज्बात में आ गया था तो हम कहेंगे भाई बेवकूफ़ों वाली बातें मत करें, ये क्या बात हुई। बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम की एक तारीख है, आगा ने कहा 14 अगस्त, हम पाकिस्तान बनाने में इस्लामी फैक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट समझते थे, हम तो सब संजीदा थे जब पाकिस्तान बना रहे थे, और ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमारी अवाम तो बड़ी संजीदा थी कि वाकई जैसे इस्लाम के नाम पर कोई चीज़ वजूद में आ रही है और हम सब कोई हुकूमत इस्लामी देखेंगे या कोई इस्लामी इनकलाब आने वाला है, तो हम तो बेचारे संजीदा लोग थे सारे मुसलमान पाकिस्तान के। तो हमारा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से हम इस तरह का रिएक्शन दिखाते हैं। मिस्र, त्यूनिस, अलजजायर, लीबिया, इनका हमसे पुराना बैकग्राउंड है। आज हमें कितने साल हुए पाकिस्तान को बने हुए, कितने साल हुए इसके अंदर, खुद पाकिस्तान حکومت اسلامی کے نام پر یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے، لیکن جن ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں کم سے کم بھی بات کروں تو 1923 کم سے کم بھی بات کروں، ویسے اس سے پیچھے جانا چاہیے، اس سے بھی پیچھے ان کا سابقہ مصر کا اور یمن کا، لیبیا کا اور تیونس کا، یا بحرین کا اور حجاز کا جس کو آج سعودی عرب کہتے ہیں، کم سے کم بھی 1923 کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی ہے اور یہ بیچارے ملک ملک بن رہے ہیں، ایک بر صغیر یعنی ایک کہیے کہ اسلامی سرزمین ہے جسے تقسیم کیا جا رہا ہے، ملکوں کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے اور بارڈرز کا نظام بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ حصہ یہ بارڈر بن گیا، چرچل کر رہا ہے بیٹھ کے، ہم برٹش کے ہاتھ میں نقشہ ہے دنیا کا، بیٹھے تقسیم کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، شریف حسین کی اولادوں کہہ رہے ہیں یہ اردن تمہارا ہوا اور عراق تمہارا ہوا، شریف حسین کی اولادوں کو دے دیا گیا، دونوں بھائی تھے آپس میں جن کے ہاتھ میں اردن رہا اور عراق رہا، اس کے بعد اسی طرح سے لیبیا کے کسی اور خاندان کو، یمن میں کسی اور کو لا کے بٹھا دیا، یعنی اسلام توڑ توڑ کے زمینوں کو تقسیم کر دیا، ملک بنا دیے، ملک بنانے کے بعد ان پر اپنی مسلط اپنی کٹ پتلی حکومتیں بنا دی، اور اسلام جو اصل جوہر ہے ان ممالک کا، اب ممالک کا لفظ میں مجبوراً استعمال کرتا ہوں کہ یہ ممالک ہے، ملک نامی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی قرآن وغیرہ میں، سرزمین کی بات ہوتی تھی، اسلام کہیں بھی ملکوں کا کانسیپٹ نہیں تھا، بہرحال یہ واپس پلٹ رہے ہیں، اس لیے میں اس کو ابھی آپ کے سامنے اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم واپس پلٹ رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ کانسیپٹ ختم ہو رہے ہیں، کم سے کم ناروں کی حد تک ختم ہو گئے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فاصلہ دیکھیں یمن کا، پتہ ہے آپ کو یمن جو ہے وہ ایشیا کا آخری، سعودی عربیہ کے بھی نیچے جا کے یمن کسی سمندر کے اوپر ایک ملک ہے، اور لیبیا کو سوچئے کہ جو پورے ایشیا سے گزر کے افریقہ کو بھی گزار کے اوپر شمال میں جا کے افریقہ کے شمال میں جا کے لیبیا آتا ہے اور اس کے بعد تیونس آتا ہے، نعرے دیکھیے گا ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا یمن میں بھی اور وہاں پہ بھی، شاد یورید اسقاط النظام، یہ بات ہوا ہے دسمبر کی، جنوری کی، فروری کی، مارچ کی، ایک نعرہ لگ رہا تھا شعب یرید اسقاط النظام، یعنی قوم کی خواہش یہ ہے، عوام کی خواہش یہ ہے کہ نظام گرائیں، نہ کہ حکومت، فرق ہے، عربی زبان میں سقوط دولہ کی بات نہیں ہو رہی، یعنی گورنمنٹ گرانے کی بات نہیں ہو رہی، نظام گرانے کی بات ہو رہی ہے، بہت گہرے نعرے ہیں، میں اس پر انشاءاللہ اگر آگے آغا نے مجھے موقع دیا تو میں اس پر بات کروں گا کہ یہ اسلامی ہے، شواہد پیش کروں گا کس قدر اسلامی ہے، ان کے لیڈرشپ کا ذکر کروں گا کس حد تک لیڈرشپ ہے، اگر کہیں چھپائی گئی ہے تو کیا وجوہات ہیں، لیکن سابقہ کیا ہے کہ ایک ملک جو ایک سرزمین کہلاتا تھا خلافت عثمانیہ کے انڈر میں تھا، توڑ توڑ کے اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومتیں برطانیہ لے کر آتا ہے، بعد میں یہ ساری ذمہ داری امریکہ کے اوپر آ جاتی ہے، اس کے بعد امریکہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے اس پورے سسٹم کو، اور اپنی مرضی سے کٹ پتلی حکومتیں بنا کے ان کی امداد کی جا رہی ہے، اسلامی ممالک، اسلامی سرزمین، خلافت عثمانیہ کا مرکز ترکی بالکل ہی پلٹ گیا، یورپین بننے کے چکر میں لگ گیا، اور اس کے برابر والے سارے پڑوسی ملکوں کا آپ کے سامنے حال ہے کہ مصر جیسا ملک رہبر معظم کے بقول، رہبر معظم کے بقول سے کیا مراد ہے، یہاں پر میں اس کے ایک چھوٹا سا تعلیق اگر آغا نے کبھی مجھے ٹائم دیا تو میں لگانے کی کوشش کروں گا، کہ اگر آپ لوگ کسی صحیح سورس سے متصل نہیں ہوئے تو بہت سارے مبہم تو ویسے ہی بہت سارے موضوعات تو ویسے ہی مبہم رہیں گے، کہاں سے حاصل کریں، کون صحیح بات کرتا ہے، اس لیے رہبریت بہت ضروری ہے، سیاسی رہبریت بہت ضروری ہے کہ جو آگاہ کرے آپ کو مسائل سے، وہ فرماتے ہیں کہ ملت مصر کو ذلیل اور حقیر کر دیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں سے اسلامی تحریکوں کا آغاز ہوا تھا، رہبر معظم کے بقول مصر وہ سرزمین ہے، اہل سنت دنیا میں اسلامی تحریک کا آغاز مصر سے ہوا ہے، یعنی وہ جو ہماری شخصیت جمال الدین افغانی یا جمال الدین اسد آبادی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو اسلامی تحریکوں کا بانی ہے، اصل فکر اخوان المسلمین کو اس نے دیے، بنایا مالک بن نبی اور حسن بنا نے، لیکن اصل میں فکر ان کی طرف سے تھی، اہل سنت دنیا میں سیاسی تحریک کا عنوان اصلاحات کے عنوان سے، یہ خود ایک معجزہ تھا، جو لوگ اہل سنت کی فقہ کو اچھی طرح جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اہل سنت میں فقہی لحاظ سے اصلاحات کا موضوع بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہ مجبوراً جو آل امیہ اور پھر آل عباسی جو ان پر حکمران رہے، امیہ اور عباسی، انہوں نے اس قوم کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے یہ کانسیپٹ دے دیا تھا کہ آپ کو اسلامی تحریک چلانے کا حق نہیں ہے، جو گورنمنٹ جو مسلط ہو گیا، کسی طرح سے بھی حکمران مسلط ہو گیا، آپ سب اس کے مطیع ہیں، یہ مسئلہ ان کا شرعی مسئلہ ہے، اس بنیاد پر خود اس فکر کو لے کے چلنا، اقوام المسلمین اس کی بنیاد پڑھنا، خود حسن بننا کا کام، مالک بن نبی کا کام، محمد عبدو کا کام، یا جمال الدین اسد آبادی کا کام، کوئی چھوٹا کام تھا؟ اس علاقے میں اقوام المسلمین بنیاد رکھے اور پھر اس تحریک کو اس طرح سے اٹھانا. کہنا چاہ رہا ہوں کہ مصر اس طرح کی سرزمین ہے کہ جہاں آغاز ہوتا ہے اسلامی تحریکوں کا. اس کے بعد آ جائیں لیبیا کی طرف. ارے لیبیا مالا مال تھا سرزمین، انقلابی لوگوں سے مالا مال سرزمین ہے. یعنی اگر آپ کو تھوڑے عرصے پہلے کی یاد دلاؤں تو اٹلی کے، یعنی ایک معروف فلم بنائی ہے مختار کے نام سے، امیر مختار آپ نے سب نے دیکھی ہوگی، وہ زمانے کے مختار تھے جس نے اس سرزمین کو اٹلی کے حکمرانوں سے خالی کرانے کے لیے جدوجہد کی ہے. یہ باتیں ہمارے باوجداد کی ہیں، میں بہت پرانی باتیں نہیں کر رہا. آپ آ جائیں یمن کی طرف. یمن وہ علاقہ ہے کہ جہاں حوثی جب مسلط، کیا حوثیوں پر، جنہیں حوثی کہا گیا، باغی کہا گیا، اور ان پر مسلط کر دی جنگ کہ ان کو چھوٹے سے ہیں، تھوڑے سے ہیں، شمالی پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے. تو یمن کے اندر اسلامی تحریک اتنی مضبوط تحریک ہے کہ علی عبداللہ صالح اپنی پوری آرمی کے ساتھ کوشش کرتا ہے حوثیوں ختم کرے، نہیں کر پاتا. سعودی عربیہ سے مدد لی جاتی ہے، ہیلی کاپٹرز، جہاز، باقاعدہ پاکستانی پائلٹ اڑاتے ہیں، جہازوں سے بمباری ہوتی ہے، کچھ نہیں کر پاتے. امریکہ آ جاتا ہے، تیسرے نمبر پہ امریکہ آ جاتا ہے، کہتا ہے مل کے کرو کچھ حوثیوں کا، کچھ نہیں کر پاتے. یہ وہ یمن ہے. تیونس، تیونس کی تاریخ اگر کسی نے تجانی سماوی کو پڑھا ہو، تیونس کر رہنے والا ہے، اگر تجانی کی اپنی ہسٹری آپ نے پڑھی ہو تو وہ بتائے گا کہ اسلامی سرزمین کے اوپر مسجد، یہ اسلامی سرزمین جو اتنی پرانی رہی، اس میں مسجد میں اذان پر پابندی ہے، باقاعدہ کارڈ ایشو ہوتا ہے اگر کسی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہو. اس مصر کے، اس تیونس کے اندر جماعت کے لیے کارڈ ایشو ہوا کرتا تھا. ترکی میں حجاب پر پابندی لگائی جا رہی تھی. بہرحال یہ وہ اسلامی ممالک ہیں کہ جن کے ممالک میں، کہہ رہا ہوں بار بار ہماری مجبوری ہے، ورنہ اسلامی سرزمین جسے تقسیم ہندو برطانیہ نے کیا اور ہمیں تقسیم کے قائل نہیں، تو ان کے اندر ایک ہی نعرہ اٹھ رہا ہے. یعنی یہ دوبارہ سے میں یہ کہوں گا کہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ رہی ہیں، ساری قومیں اپنے ماضی کی طرف پلٹ رہی ہیں. اور الحمدللہ خدا نے توفیق دی تو رہبر معظم نے فرما دیا ہے، حسن نصر اللہ نے واضح طور پہ کئی جگہوں پہ کہہ دیا ہے کہ آپ بہت جلد ان تمام تحریکوں کو ایک کامیابی سے ہم کنار ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ.
بہت خوب، ماشاءاللہ. آپ نے میڈیا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میڈیا ان تحریکوں کو جو ہے بہت شاطرانہ انداز میں مینیپولیٹ کر رہا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ہماری عوام میں ان حالیہ عالمی حالات ہیں ان میں وہ واقفیت نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے. میں جاننا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ عالمی حالات سے اتنی اچھی طرح واقف نہیں ہوتے، کیا ہے اس کی وجہ؟ زاہد سید صاحب اگر آپ اس کو جواب دے سکیں.
وہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک آدمی بھوکا تھا، اسے کسی نے کہا کہ 2+2 کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا 4 روٹیاں. تو جو انسان بھوکا ہو اس کی میتھمیٹکس تو روٹی ہوتی ہے، جو قوم بھوکی ہو تو اس کی سیاست روٹی ہوتی ہے، اس کی فلسفی بھی روٹی ہوتی ہے، اس کا دین بھی روٹی ہوتا ہے. تو اس قدر معاشی مسائل کا شکار کر دیا گیا ہے، غربت، جہالت، اور اب تو روٹی کپڑا مکان سے ہٹ گئے. قوم یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی کم از کم زندہ رہنے دو، تو بعد زندگی رہے گی تو کچھ کریں گے، روٹی بھی کھائیں گے. تو ان معاشی مسائل میں الجھنے کی وجہ سے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب بہت ہو گیا، ایران توران کی باتیں ہیں اور فلسطین اور مصر، اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ یہاں پر بس چل گئی، وہ ہنگامہ ہو گیا، یا ہڑتال ہو گئی، کل کچھ اور ہو گیا. تو ہمیں ایک ایسی بند گلی میں پہنچا دیا گیا ہے کہ ہماری سوچ جو ہے بڑی محدود ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب باتیں، یہ جو ایشوز ہیں عالم اسلام کے مسائل، یہ شاید فارغ لوگوں کا کام ہے، یا کچھ مخصوص کوئی مخصوص شعبے کے لوگ ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کے لوگ ہیں، یا میڈیا کے لوگ ہیں، یا اس قسم کے لوگ ہیں، یا سیاستدان ہیں، یہ ان کو کرنا چاہیے، باقی ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے. آلریڈی بہت سارے مسائل ہیں. دوسری طرف جیسا کہ ابھی برادر اشارہ کر رہے تھے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے ہمیں بڑا نیرو مائنڈیڈ بنا دیا ہے، اور اتنے چینلز کی بھرمار ہے، اور ہر وقت خبریں، لیکن ان خبروں کے اندر کیا چیز آ رہی ہے دیکھیں، ان خبروں کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے شام کے اخبارات میں آیا کرتے تھے، صبح کے اخبارات بھی وہ سب چیزیں نہیں دیا کرتے تھے. جو پہلے ایوننگ کے اخبارات میں چیزیں آتی تھیں وہ ہمارے میڈیا میں آ رہی ہیں,
ہیڈ لائن بن رہی
ہیں, وہ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہیں. ایون یہ کہ کبھی تو ویسے نام نہیں لینا چاہیے لیکن کبھی افسوس ہوتا ہے تو نام دینا پڑتا ہے کہ ڈان جیسا اخبار جس کا کافی ایک ریپوٹیشن ہے اس کے چینل کو دیکھیں تو وہ اسی روش پہ چل رہا ہے. وہ پہلے اسے انگلش سے اردو میں گیا اور اردو کے بعد وہ اسی ڈگر پہ چل پڑا. تو ہمارا جو میڈیا ہے اس نے ہمیں لوکل بنا دیا ہے کہ ہم لوکل ایشوز میں, بے شک لوکل ایشوز بھی امپورٹنٹ ہے, نو ڈاؤٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ خبریں غلط ہوتی ہیں, وہ خبریں صحیح ہوتی ہوں گی, اتنے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, اتنے لوگ اغوا ہو رہے ہیں, گولی لگ رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, لیکن یہ سب چن چن کے خبریں آپ جمع کر کے دے رہے ہیں. افغانستان کے بارے میں کیا دیتے ہیں, دھماکہ ہو گیا, ایک امریکی فوجی مارا گیا, یہ 10 افغانی مارے گئے, عراق میں کار بم دھماکہ ہو گیا اس میں اتنے امریکی مارے گئے یا اتنے عراقی مارے گئے. اس کے علاوہ کوئی انالیسز ہمارے یا ٹاک شوز یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل نیوز ہمارے نیوز چینلس کے اندر نہیں آ رہے ہیں. ابھی میں یہ کہیں بیان کر رہا تھا کہ جس زمانے میں لوگ یہ بی بی سی کی خبریں ریڈیو پہ سنا کرتے تھے تو اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس پہ ہمارے لوگوں کی نظریں زیادہ ہوتی تھیں ایز کمپیئر ٹو دیز نیوز چینلس. تو اس ان چینلوں نے کیا کیا ہے کہ ہمیں بہت نیرو مائنڈیڈ کر دیا ہے اور ہمیں لوکل ایشوز میں الجھا کے رکھ دیا ہے, اور ہم ذاتی طور پر آہستہ آہستہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے نا وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ وہ خود بھی کوشش نہیں کرتے. ادروائز ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے, کیوں نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کیبل ہی پہ بات کر لیں تو بہت سارے چینلز آ رہے ہیں, بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں کہ پریس ٹی وی آ رہا ہے, الجزیرہ, ٹھیک ہے الجزیرہ والے مثلا بحرین کی کوریج صحیح نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بعض ایشوز کے اوپر تو کافی کوریج دے رہے ہیں وہ. خود بی بی سی ہے یا سی این این ہے یا فاکس ہے یا اس قسم کے چینلز ہیں, ٹھیک ہے المنار ہے جو چلیں عربی اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انگلش خبریں بھی ایک اس کے گھنٹے میں ہیں. اس کے علاوہ ان تمام چینلز کی ویب سائٹس ہیں, اتنا زیادہ انٹرنیٹ گھر گھر میں موجود ہے, اگر انٹرسٹ ہو تو ان تمام چینلز کی ویب سائٹ ہے, لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے, لائیو اسٹریمنگ نہ بھی ہو تو آپ نیوز جا کے ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور بہت ساری نیوز ایجنسیز ہیں, ایران کی نیوز ایجنسیز ہیں, اس کے علاوہ دوسری ہیں جو غیر جانبدارانہ خبریں دے رہی ہیں. اگر ہمارا انٹرسٹ ہو تو ہم یہ خبریں حاصل کر سکتے ہیں. یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہماری کچھ ذمہ داری ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم, اگر کوئی شخص اس حالت میں صبح کرے کہ امور مسلمین کے اہتمام کی فکر ہی نہ ہو, امور مسلمین کی طرف اس کی توجہ نہ ہو, فلیس بے مسلم, مسلمان ہی نہیں ہے وہ.
کچھ
یا آپ نے فرمایا ہے کہ من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين, کہ اگر کوئی شخص یہ سنے کہ کوئی انسان مسلمان نہیں, کوئی انسان یہ فریاد کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں میری مدد کرو اور جواب نہ دے, فلیس بے مسلم, وہ مسلمان نہیں. آج کتنی ایسی اسلامی سرزمینیں ہیں جہاں سے فریادیں بلند ہو رہی ہیں, ان فریادوں کو ہم سن نہیں رہے. ہمارے لیے یہ دال روٹی کا مسئلہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے. تو اگر ہمارا انٹرسٹ ہو اور ہونا چاہیے اس فلن, تو خبریں ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں.
بہرحال آپ لوگوں کی گفتگو سے جو اب تک نتیجہ نکلا ہمارے ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ تحریکیں اسلامی ہیں یا قومی, تو بہرحال ایک محرک اقتصادی بھی ہے اس کا, اور اس کے علاوہ ذلت اور حقارت کا احساس جو وہاں کے عوام میں جنم لیا ہے جیسا کہ میرے بھائی نقی ہاشمی نے فرمایا, وہ بھی ایک عامل اس کا ہے. یہ جو کنفیوژن کریٹ ہوا کہ یہ ان کو اسلامی تحریک کہا جائے یا نہ کہا جائے, اس کی وجہ میں نے اپنے انیشیل جو معروضات کیے اس پیش کیے اس میں میں نے واضح طور پر کہا. اب چلیں اور جگہوں پر تو ہمیں کوئی قیادت, اسلامی قیادت مصر میں یا لیبیا میں یا تونس میں نظر نہیں آئی, لیکن اگر ہم مقایسہ کریں ان تحریکوں کا بحرین کی تحریک سے, تو بحرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر علماء کی قیادت ہمیں نظر آتی ہے. شیخ عیسیٰ قاسم ایک مشہور عالم دین ہے, بزرگ عالم دین ہے کہ جو وہاں قیادت فرما رہے ہیں. پھر وہاں حزب وفاق ہے کہ جس میں علماء دین ہیں وہ قیادت فرما رہے ہیں, لیکن دوسری چیزیں جو ہیں وہ بالکل
دیگر ممالک کی یا دیگر سرزمینوں کی تحریکوں کے مشابہ ہے کہ نعرے بھی وہی ہیں اور حقوق کی بازیابی کے نعرے زیادہ ہیں، بہت زیادہ اسلامی نعرے نظر نہیں آتے کہ جس طرح ایک اسلامی تحریک میں نظر آنے چاہیے، حالانکہ قیادت علماء اکرام فرما رہے ہیں. تو اب میں بالکل ایک مخصوص سوال بحرین کے متعلق کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بحرین کی تحریک کو ہم اسلامی تحریک کہیں گے یا وہ بھی اسلامی تحریک نہیں ہے؟
یہاں کنانی صاحب سے اختلاف شروع ہو گیا ہمارا یہاں سے، کہ میں ابھی تک کسی بھی تحریک کو غیر اسلامی تحریک نہیں سمجھتا. بحرین کی تحریک تو ایک حزب اللہ تحریک ہے، بقیوں کو میں اسلامی تحریک کہہ رہا ہوں. کیا مطلب اسلامی تحریک؟ پہلے میں اس کی شواہد پر بات کر لیں، پھر انشاءاللہ آقا کے سوال کے جواب پر بھی آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کنفیوژن کون پیدا کر رہا ہے کہ ان تحریکوں کو اسلامی کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ کس نے اس کنفیوژن کو ڈالا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رہبر معظم فرمائیں کہ تین چیزیں بہت کامن ہیں تحریک میں، تین چیزیں بہت کامن ہیں اس تحریک میں: عوامی ہونا، اسلامی ہونا اور ضد استکبار ہونا استعمار کے مقابلے میں. یعنی یہ تین چیزیں بڑی کامن ہیں. اگر کسی تحریک کو ایک مذہبی اسلامی انقلابی تحریک کہنا ہے تو اور کون سے فیکٹرز تلاش کرنے چاہیے ان تینوں کے علاوہ؟ عوامی بھی ہو، اسلامی بھی ہو اور ضد استکبار بھی ہو. کیا مطلب؟ کون کنفیوژن ایجاد کر رہا ہے؟ امریکہ. خود امریکہ کا مفاد نہیں ہے، کیوں ان تحریکوں کو، ان ممالک میں اٹھنے والی تحریکوں کو امریکی کیوں کہیں اسلامی، کیوں بننے دیں اسلامی؟ اگر آپ نے کہا اسلامی تو پھر آپ کو دلائل لانے پڑیں گے کہ بھائی کون سا اسلام؟ سعودی اسلام، وہ ایک انقلابی فیکٹر کے طور پہ داخل ہو گیا ہے. مصر جیسی سرزمین پر کہ جہاں 80% شافعی مذہب کے لوگ پائے جاتے ہوں داخل ہو گیا ہے. لیبیا کی سرزمین پر جہاں 40% سے زیادہ شافعی مذہب کے لوگ پائے جاتے ہوں داخل ہو گئے. یمن کے اندر کہ جہاں سعودی عربیہ سے نفرت کرتے ہوں لوگ، اور سب سے بڑا نعرہ آخری مہینے کا سب سے بڑا نعرہ الموت لامریکہ والموت لسعودیہ ہے. اس وقت ان تمام اسلامی، کیسے ان کو ہم کہیں گے یہ اسلامی تحریک ہے؟ یعنی امریکہ پریشان ہے، کنفیوژن کا شکار اس وقت امریکہ، اور وہ لوگ جو زیادہ تر ان کے ذریعے سے خبروں کو لے رہے ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ مسجدوں سے آغاز ہوا ہے، امام نماز جمعہ سے آغاز ہوا ان تحریکوں کا. اللہ اکبر نعرہ سب سے بڑا نعرہ ہے، قرآن ہاتھ میں رکھتے ہیں، ٹینک کے آگے، یہ تصویروں تو آپ نے دیکھی، ٹینک کے آگے جماعت لگاتے ہیں مسجد، یعنی باقاعدہ ٹینک کے آگے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی وہ تقریباً تمام انداز ہے، اگر آپ دوستوں کی ایج آپ کو اجازت دے اور آپ کو آغاز انقلاب یا اس سے کچھ سال پہلے ایران میں چلنے والی تحریکیں، میں صرف ایک مثال، ایک شاہد آپ کے سامنے شاہد مثال پیش کرتا ہوں. موضوع ہے تیونس کا، انٹرویو لینے والا ہے العالم ٹیلی ویژن کا، العالم ٹیلی ویژن کے ایک آدمی گھوم رہا ہے، انٹرویو لیتا پھر رہا ہے. تیونس کے نوجوان جذباتی ہو رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں علی عبداللہ زین العابدین کے خلاف. تو اس سے کہا کہ وہ تو چلا گیا، سوال العالم ٹیلی ویژن ہے، آپ کو پتا ایران کا میڈیا ہے، پہنچ گیا اور اس سے پوچھا وہ تو زین العابدین تو چلا گیا، تم ابھی بھی زین العابدین کو ہی چیخ رہے ہو، اب تو احمد غنوشی آ گیا ہے. احمد غنوشی اس وقت وزیر اعظم بنایا گیا تھا، جو قیادت آئی اخوان کی وہ راشد غنوشی ہیں، احمد غنوشی اس وقت وزیر اعظم بنا کے وہ غائب ہو گیا تھا. تو کہا کہ اب تو چینج آ گئی ہے، بادشاہت تو ختم ہو گئی، وزیر اعظم بظاہر ایک انہوں نے بنا دیا. جو جملہ کہا تھا وہ بڑا عجیب تھا، جملہ کہا نوجوان نے روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، میں نے خود سنا ہے، کسی نے نقل نہیں کیا، یہ بات میں نے خود سنی ہے. اس نے کہا کہ ہم شاہپور بختیار کو برداشت نہیں کریں گے. العالم کا آدمی خود، اس کی عمر بھی بہت کم تھی، اب اس کو کیا معلوم شاہپور بختیار یعنی کون؟ اور اگر ہم ان پاکستانی دوستوں سے کہیں کہ بھائی ذرا ہاتھ تو اٹھائیں، ویسے سنجیدہ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں، کتنے دوست شاہپور بختیار کو جانتے ہیں؟ الحمدللہ ایک صاحب میری عمر کے ہیں، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں. کچھ چھوٹے بھی ہیں. شاہپور بختیار شاہ بھاگتے ہوئے ایک وزیر اعظم بنا کے گیا، شاہ ایران کا بھاگ رہا ہے، ایک وزیر اعظم بنا کے گیا، اور بظاہر ایک جبہ ملی نامی تنظیم تھی جس میں بڑے انقلابی لوگ بھی تھے، یعنی ایسے ایسے نام ہیں، مہدی بازرگان جیسا کہ جو اس پارٹی میں تھا، تو وہ وزیر اعظم بن گیا. مہدی بازرگان امام کے پاس پہنچے، امام بلشکن ان کے پاس پہنچے گی، اب تو ہمارا اپنا آدمی آ گیا ہے، شاپور بختیار آ گیا ہے، وزیر اعظم بنا دیا، اب تو آپ جو تبدیلی چاہتے تھے، اصلاحات، انقلاب تو پتہ ہی نہیں تھا نا، اصلاحات کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو جو آپ اصلاحات چاہتے ہیں اس کے لیے تو اب بڑا زمینہ فراہم ہے. امام نے کہا تھا نہیں، شاپور بختیار اور شاہ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کرتا. یہ اس زمانے کا جملہ ہے. آج تیونس کی روڈ کے اوپر ایک نوجوان العالم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ شاپور بختیار کو برداشت نہیں کریں گے. یعنی گہرا مطالعہ، اس علاقے کے لوگوں کا گہرا مطالعہ ہے. ٹینک کے آگے نماز پڑھنا یا پولیس کو یا فوجیوں کو پھول پیش کرنا، آپ نے کہیں کسی جگہ پر تیونس میں یا یمن میں ڈائریکٹ مقابلہ دیکھا کہ فوجیوں سے مقابلہ ہو جائے؟ نہیں. یہ شعور کہاں سے آیا؟ اگر لیڈرشپ مضبوط نہیں ہے، اگر پیچھے کوئی آرگنائزیشن مضبوط نہیں ہے، اگر پیچھے ایلیمنٹ اسلامی نہیں ہے، انقلابی اور مذہبی نہیں ہے، یہ شعور اس طرح کے مجمع کو، سر میں آپ لوگوں کو، یہاں 200-400 افراد بیٹھے ہیں، باہر نکل جائیں، کوئی جلوس کرنا ہو نا، تھوڑا سا نمائش تک لے کے جانا ہو، میں آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میں تو چھوڑیں، پوری مینجمنٹ ہو جا کمیونٹی کی آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی کہ آپ کہیں پتھر ماریں گے، کسی جگہ پر کوئی گاڑی چلا دے گا، کوئی کسی جگہ پر کسی کا داڑھی پکڑ لے گا، کوئی کسی، ہم کہیں گے بھائی ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے، آپ کہیں گے اب تو آپ روڈ پہ لے آئے. یعنی ہم اس چھوٹے سے مجمع کو اگر منظم نہ ہوں کور نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری، اگر آپ کو یاد ہو یمن کی روڈوں پر 10-10 million لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں، 8-9 million یمن کی روڈوں پر. مصر کے اندر جب اسکوائر پر جمع ہوتے ہیں، آزادی یا تحریر اسکوائر کے اوپر، تو وہاں پر ان کی تعداد آرام سے 1-2 million ہو جاتی ہے، اور سب خیمے لگا کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر فوج بھی آئے، پر فوج کو پھول پیش کر رہے ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ، اصل مسئلہ کنفیوژن کون لا رہا ہے؟ وہ لا رہا ہے کہ جو چاہتا نہیں ہے کہ آپ کو ایڈریس دے، جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ پہنچ سکیں کہ کہاں سے یہ شروع ہوا انقلاب، کس نے یہ فکر لی ہے، کہاں ہیں ان کی وہ قیادتیں. ہاں لیکن ایک اہم بات ہے اس کے اندر، جو ابہام ہے، یعنی جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ یہ کہ اگر اخوان کا یا الازہر کا یا مذہبی ایلیمنٹ کا ہے تو وہ ہیں کیوں نہیں؟ اس کے لیے تھوڑا سا اور گہرائی میں جانا ہوگا. جب اہل سنت کو اسلامی اور انقلابی تحریکوں کو، اہل سنت کی اسلامی اور انقلابی تحریکیں جو حماس اور جہاد اسلامی کے نام سے کام کر رہی ہیں مصر میں، فلسطین میں، غزہ میں اور فلسطین میں، ان کی جب قیادتیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئیں، یہ بھی اخوان المسلمین کے دو شعبے ہیں، جہاد الاسلامی بھی اور حماس بھی، یہ دونوں اخوان المسلمین کے شعبے ہیں. اخوان المسلمین اصل میں، میں نے بتایا کہ سیاسی تحریک جس کا میٹر یا مواد دینے والے سید قطب ہیں، لیکن تنظیم بنیاد آپ کو بتایا کہ حسن بنا نے رکھی، اس نے شاخیں بنائی ہیں. ہمارے یہاں کی جماعت اسلامی بھی انہی کی ایک شاخ ہے، احمد شاہ مسعود افغانستان میں، یا حکمت گلبدین حکمت یار بھی انہی کی ایک شاخ تھا، انڈیا میں اور بنگلہ دیش تک میں چل رہی ہیں، عرب دنیا میں چل رہی ہیں. 40% ہم پہلے 20% تھے، ابھی 40% تک سیٹس لے لیتے ہیں، یعنی اردن کے اندر بھی، مصر میں بھی، تیونس میں بھی اور ترکی میں بھی اخوان مسلمین کے نام سے الیکشن لڑتے ہیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ ساری اسلامی تحریکیں اگر اپنی قیادت کو چھپا رہی ہیں تو اس کی وجہ وہ ہے جو مصر، جو فلسطین میں حماس اور جہاد اسلامی اپنے 5 قائد شہید کروا چکے ہیں، 5 بڑی قیادتیں شہید کروا چکے ہیں، اخوان کے نام سے اوپر آئے تھے حماس اور جہاد اسلامی، شہید ہونا شروع ہوئے تھے. اس کے بعد سے ایک شورائی قیادت کا تصور وجود میں آیا تھا. آج مہدی عاقف ہوں مصر کے اندر، یا احمد راشد غنوشی ہوں تیونس کے اندر، یا یمن میں بڑی قیادتیں، یعنی آپ جو بدر الدین کے نام سے آپ نے سنا، اور ان کے پہلے ان کے بیٹے تھے حسین جو شہید ہو گئے، اس کے بعد ان کا بیٹا ہے، ان کے والد ہیں بدر الدین جو تحریک چلا رہے ہیں، یہ سب بہت مضبوط لوگ ہیں، لیکن ایک شورائی قیادت کا تصور وہاں پر ہے، اور یہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہے. یعنی جو تحریک کو اغوا ہونے کا امکان ہے، میں اس سے نہیں کہہ رہا اغوا ہونے کا کیا امکان ہے، میں ان شاء اللہ اگر خدا نے توفیق دی تو میں اس پر تھوڑی سی بات بعد میں کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100% اسلامی، انقلابی، مذہبی. اور اگر آپ آ جائیں بحرین میں، تو بحرین 100-125 سال پہلے تک ایران کا جز تھا، ایران کا حصہ تھا، یہ کویت ایران کا حصہ تھا، یہ موجودہ اذربائیجان ایران کا حصہ تھا. یہاں پر جو لوگ پائے جاتے ہیں یہ 2 ملکوں میں اور ہیں، یعنی آدھا خاندان جو بحرین میں ہے، آدھا ہی خاندان سعودی عربیہ کے شرقی علاقوں میں ہے، جیسے حجاز ہم کہتے ہیں، ہم کہنا چاہیے ہمیں حجاز، سعودی عربیہ نہیں، سعودی عربیہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں، اس کا جو شرقی علاقہ ہے جو آپ سنتے ہیں، احسا، قطیف، دہران، دمام، یہ تمام علاقے بھرے پڑے ہیں ان شیعہ قبائلوں سے کہ جو آدھے یہاں پر اور آدھے بحرین میں ہیں. بحرین میں اٹھنے، یہاں جو تحریک چلانا ہے یہ ذرا ایک انٹلیکچوئل تحریک ہے، صحیح ہے، کیا مطلب، ٹوٹل 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ ان کی آبادی بنتی ہے، لاکھ ملینز بڑی مشکل سے، اور اس کے اندر بھی اہل سنت وہ بھی وہابی مزاج کے لوگ آل خلیفہ کہ جو قطر سے آ کے گورنمنٹ بنائیں اور یہاں کے لوگوں پر مسلط ہو جائیں, قطر سے آ کے گورنمنٹ بنا کے مسلط ہو جائیں. امریکہ نے یہ یعنی جزا دی تھی, ایک ہدیہ دیا تھا کہ خدمت کی تھی قطر نے, تو کہا تھا یہ لو جو تمہارا یہ علاقہ بحرین تمہارا ہوا, شیعوں پہ مسلط ہو جائیں. اب اس شیعہ کا کہیں سے کوئی زمینی رابطہ بھی نہ ہو, جزیرہ ہے بحرین, شیعہ کہیں اور زمینی رابطہ نہیں, صرف ایک پل ہے جو سعودی عربیہ سے آتا ہو, وہ بھی سعودی عرب سے ایک پل آتا ہو, اور کوئی رابطہ بھی نہ ہو. اس کے بعد یعنی آپ کو پتہ ہے انقلابی تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ بارڈرز ملتے ہوں تاکہ کہیں سے کوئی ٹریننگ, کہیں سے کوئی اسلحہ, کہیں سے کوئی اس طرح کی اور مدد یا کمک یا سپورٹ, اس کا کوئی امکان نہ ہو. اب یہاں کے لوگ اگر اسی طرح مسلحانہ جدوجہد کریں, یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. جس بندہ خدا کا آغا نے نام لیا شیخ عیسیٰ قاسم, چھوٹا آدمی نہیں ہے, مجتہد ہے, اجتہاد کرنے کے بعد, ویسے تو اجتہاد کر کے ہی آئے تھے, زیادہ زندگی ایران میں گزاری ہے, ابھی چند سال ہوئے واپس پلٹے. یا شیخ علی سلمان جو وفاق اس وقت چلا رہے ہیں, خود جس آرگنائزیشن کے لیڈر ہیں, جو آرگنائزیشن سب سے بڑی تنظیم ہے اور سب سے زیادہ الیکشن کے اندر سیٹس لیتی ہے, چھوٹے لوگ نہیں ہیں. ہزار سالہ حوزے کی تاریخ ہے, ہزار سالہ اس بحرین کے اندر, ہزار سال سے یہاں پر علماء موجود ہیں, انقلابی فکر کے ساتھ موجود ہیں. اور امریکہ اپنا اعتراف ہے, میڈیا کا اپنا اعتراف ہے کہ سب سے زیادہ نظریہ اور سسٹم ہے ولایت فقیہ سے قریب اگر کوئی ملک ہے تو وہ بحرین ہے, جو اس وقت تیزی سے اس طرف جا رہا ہے. تو اگر وہاں پر انٹلیکچوئل تحریک نہ چلے, مسلحانہ تحریک چلے, تو وہ ایک ایک آدمی کو قتل کر دیں گے, ایک ایک آدمی کو, اور آپ اور ہم بچانے بھی نہیں جا سکیں گے. ہے جرت, پاکستانی تو پوچھ لیتے نا, ہے جرت کہ وہاں اس سمندر کو کراس کر کے کہ جس کے چاروں طرف امریکی بڑے کھڑے ہوں, داخل ہوا جائے بحرین کے اندر کہ وہاں کے لوگوں کو بچا سکیں گے؟ نہیں. اس لیے وہ انہی نعروں کا سہارا لے رہے ہیں کہ جو مصر میں لگ رہا ہے, جو تیونس میں لگ رہا ہے, جو الجزائر میں لگ رہا ہے, جو الحمدللہ اب اردن میں لگ رہا ہے, اور خدا نے چاہا تو وہ سعودی عربیہ میں لگ رہا ہے, کہ بھائی ایک آدمی ایک ووٹ, اتنا تو حق دو نا ہم کو. کیا مطلب ہماری پارلیمنٹ کے اندر بادشاہ کیوں تعین کر دیتا ہے کہ اتنے میں رکھوں گا اور اتنے تمہارے ہوں گے؟ کیوں نہیں ہمیں ہر آدمی کو ایک ووٹ کی اجازت دو, اپنا آئین بنانے کی ہمیں خود اجازت دو, اپنے ملک پوری سرزمین کے اوپر اختیارات ہمارے اپنے ہونے چاہیے, گیس, آئل, اس کے علاوہ جتنی بھی اس طرح کی قیمتی چیزیں جو ہم آسانی سے امریکہ اور اسرائیل کے حوالے کرے جا رہے ہیں, وہ ہمارے حوالے کیے جائیں. یہ اس طرح کے نعرے, یہی الحمدللہ مصر میں نعرے لگ رہے ہیں, یہی خدا کا شکر ہے لیبیا میں, یہی خدا کا شکر ہے یمن میں, اور یہی بحرین میں, یعنی نعرے بھی تقریباً ان کے سارے ملتے جلتے ہیں. تو یہاں کی تحریک اگر دوسروں کی نسبت تھوڑی سی لیٹ کامیاب ہوگی بحرین کی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایران نہیں سنبھل رہا, عراق تیزی سے انقلابی ہو رہا ہے, لبنان جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل گیا ہے, حماس اور جہاد اسلامی ایک طرف ہیں, مصر اگر انقلاب آ جاتا ہے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے, بہت قربانیاں دینی ہیں, ابھی منحرف ہونے کا خطرہ ہے, آسانی سے نہیں چھوڑیں گے. تو بحرین سب سے بعد میں, شاید سب سے زیادہ قربانیوں کے بعد سب سے زیادہ بعد میں آزاد ہوگا. معذرت چاہتا ہوں, میں ذرا تھوڑی طولانی کر دیتا ہوں بات کو, بہت معذرت چاہتا ہوں.
میں ذرا دو چھوٹی سی بات کا اضافہ کروں صرف. ایک تو یہ ہے کہ جیسے برادر ہاشمی نے کہا کہ فوج جو ہے وہ وہاں پہ عوام پر گولیاں نہیں چلا رہی اکثر ممالک کے اندر, اور لوگ اس کو فوج کو پھول پیش کر رہے ہیں, تو بنیادی بات یہ ہے دیکھیں کہ زیادہ تر ممالک وہ ہیں کہ جن میں فوج مقامی فوج ہے, مصر کی فوج مقامی فوج ہے, تیونس کی فوج مقامی فوج ہے, یمن کی فوج مقامی فوج ہے. بحرین میں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحرین میں جو فوجی ہیں وہ کرائے کے فوجی ہیں, خود بحرین کے اپنے فوجی بہت کم ہیں, اور دوسرے پاکستان سے انہوں نے لیا ہوا ہے, سعودی عرب سے ابھی جو آگے, تو چونکہ لوکل فوج نہیں ہے اس لیے وہ بے دریغ ان کو مار دیں, بے دریغ ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں. وہاں یہ والی کیفیت نہیں بن پا رہی ہے بحرین میں, جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کسی تحریک کو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی تحریک, تو فوراً ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ تحریک کس قسم کی حکومت فارم کرنا چاہ رہی ہے, آیا قرآن و سنت کے مطابق حکومت بنانا چاہ رہی ہے. اصل میں یہ باتیں جو ہیں, جب ایک تحریک چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ باتیں ثانوی ہوتی ہیں. بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو لوگ مسلط ہیں اس ریاست کے اوپر, غاصبانہ قبضہ جن کا ہے, یا ایک خاندان اگر اس کے اوپر مسلط ہے, پہلے تو ان سے نجات حاصل کی جائے, اور اس کے بعد عوام کے پاس اختیارات آئیں, یعنی خود مختاری حاصل ہو, واقعی خود مختاری. جب یہ خود مختاری آئے گی, عوام کے پاس اقتدار آئے گا, تو اس وقت عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں کس قسم کا نظام ہونا چاہیے. ابھی تو استعماری نظام ہے, ابھی تو استعماری ایجنٹ مسلط ہیں. جیسے ایران کی بات ہے, مطلب شاہ مسلط تھا, اب جب تک شاہ مسلط ہے تو امام خمینی کوئی نقشہ نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے امام خمینی نے ولایت فقیہ کے حوالے سے نجف اشرف میں لیکچرز دے دیے, کتاب میں لکھ دیں, لیکن امام خمینی اپنی تقریر میں یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو شاہ کو ہٹا کے ہم ولایت فقیہ لے کر آئیں گے. یہ تو ایک عوامی تحریک ہے, اس تحریک میں شاہ جو کہ ایک ایجنٹ ہے, استعماری ایجنٹ, اس کو ہٹانا سب سے پہلا کام ہے. جب وہ شاہ دفع ہو گیا, چلا گیا, عوام آزاد ہو گئی, اس کے بعد امام خمینی نے نظام ولایت فقیہ کو ایرانی عوام پر مسلط نہیں کیا, بلکہ اس کے بعد ایک ریفرنڈم کروایا. ٹھیک ہے, ایک ریفرنڈم کروایا, عوام نے اسلام کے حق میں ووٹ دیا. پھر اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنائی, اس کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نے ایک آئین بنایا, ایک کانسٹیٹیوشن بنایا. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ پروویژنز رکھے گئے کہ جو ان کے آئیڈیلز تھے, اور اس کے بعد ایک قانون سازی ہوئی, اس کے بعد اسی بنیاد پر الیکشنز ہوئے. اب اگر فرض کرے خدا نہ خواستہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس پورے نظام کو انڈو کرے, تو اس کو یہ پورے کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے گزرنا پڑے گا, وچ از ویری ڈیفیکلٹ ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ. تو یہ ایک پکا کام ہوتا ہے. تو جن ملکوں میں یہ تحریکیں چل رہی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ابھی سے وہ اعلان کر دیں کہ یہاں اس طرح کا نظام آئے گا. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عوام کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے, مخلص لوگوں کے ہاتھوں میں جب یہ اقتدار آئے گا, اور یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی قوم پر مسلط کرے کہ آپ اپنے ملک میں یہ نظام لے کر آئیں. نہیں, یہ تو وہاں کے لوگ خود طے کریں گے, وہ خود دیکھیں گے کہ اصل میں ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے, اور اس کے مطابق جو نظام بھی وہ وضع کریں گے وہ بالکل صحیح ہوگا. تو جو اسلام کا مفاد ہے وہی مسلمانوں کا مفاد ہے, اور جو مسلمانوں کا مفاد ہے وہی اسلام کا مفاد ہے. اس لیے اگر وہ مسلمانوں کے مفاد میں کام کر رہے ہیں, حزب اللہ کس کے مفاد میں کام کر رہی ہے؟ حزب اللہ تو لبنان کے اپنے داخلی ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہے نا. تو حزب اللہ کے ایشوز بھی ایسے ہی ہیں, یہ دنیا کے تمام ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. بحرین, عراق, اس میں تو بہت آسان ہے کہ آپ سیدھی سی بات کریں کہ بھائی اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, جیسا کہ برادر کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی کو ایک ووٹ کا حق دو, خود بخود وہاں پر وہ نظام آ جائے گا کہ جو میجورٹی میں جو قوم ہے ان کے پاس اقتدار آ جائے گا. یہ تو دنیا کے کسی قانون کے مطابق نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک کمیونٹی جو آلموسٹ 80-85% ہے اور حکمران کوئی اور مسلط ہے, یہ تو کسی قانون کے مطابق نہیں ہے, کسی نام کے مطابق نہیں ہے. لہذا وہاں جب بھی آپ ایک ایسی عوامی حکومت کی بات کریں گے, الٹیمیٹلی یہ جو اقتدار ہے یہ انہی لوگوں کے پاس جائے گا جن کے پاس جانا چاہیے. جیسا عراق میں ہوا, آپ نے دیکھا کہ عراق میں شیعہ اب تک جو ہیں وہ استحصال کا شکار تھے. اب جناب علی, ایک صدام کا خاتمہ ہوا, صدام کے خاتمے کے بعد ظاہر ہے یہ سب کچھ امریکی سرپرستی میں ہوا فی الوقت. اب جیسے بھی نام نہاد ہوا حکومت آئے گی, بے شک امریکی ایجنٹ حکومت بھی آ جائے, آئے گی وہ شیعوں کی, کیونکہ میجورٹی شیعہ ہے ظاہر ہے وہاں پہ. تو یہ کئی مرحلوں میں یہ کام ہوتا ہے, ایک دم نہیں ہو پاتا.
بہت شکریہ. میرا خیال ہے اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے ہمارے دونوں مہمانان گرامی نے بہت مدلل گفتگو کی, اور بہرحال اختلاف رائے ہمارا بھی نہیں ہے, مگر موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے اور ٹاک شو کو ایک ڈیبیٹ کا رنگ دینے کے لیے کچھ چنگاری پھینکنی پڑتی ہے تاکہ اس کو وہ جو ہے کھل کے جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر ہو. میرا خیال ہے ہم نے بحرین پہ کافی بات کی, مصر پہ بات ہوئی, تونس پہ بات ہوئی, عراق پہ بات ہوئی, خود لیبیا پہ بات ہوئی. جو موضوع ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ جو جس پر ہماری بات نہیں ہوئی اور جو تشنا ہوا ہے وہ شام کا موضوع ہے. شام کے میں جو تحریک چل رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام یہ جب مسلط ہوئی برطانیہ کی حکومتیں, اور برطانیہ نے طے کیا کہ کہاں کس حکمران کو ہم بٹھائیں گے 23 کے بعد, 1923, اس کے بعد سے ایک بڑی بہت بڑی پارٹی عرب دنیا میں بنائی جاتی ہے باس پارٹی کے نام سے. باس پارٹی کو آدھی دنیا, آدھی عرب دنیا کا اختیار دینے کا موضوع ہوتا ہے کہ دے دیا جائے, لیکن پریکٹیکلی جو دو تین ملک ان کے ہاتھ میں آ پاتے ہیں اس میں سے ایک عراق ہے, ایک اردن اور ایک شام ہے. شام باس پارٹی ہی کی حکومت کافی عرصے تک مسلط رہتی ہے, اور ان کا آخری حکمران جو بعنوان باس پارٹی اور بہت ہی ڈکٹیٹر قسم کا, وہ حافظ الاسد تھے, یعنی بشار کے والد حافظ الاسد. وہی کوئی 25-30 سال انہوں نے بھی حکومت کی, لیکن کچھ الگ انداز میں حکومت رہی. خود حافظ الاسد جو بشار الاسد کے والد ہیں, حافظ الاسد ایک فوجی تھے, ڈکٹیٹر تھے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جب اس نے اپنے ہاتھ میں شام کو لیا, جو آج سوریہ کہلاتا ہے, جو اس کا کیپٹل دمشق ہے, جو بہت زیادہ ڈیڑھ دو کروڑ سے زیادہ کی آبادی والا ملک نہیں ہے, لیکن اسٹریٹجیکل بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا, جغرافیہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا. وہ بالکل ہی بارڈر پر آ گیا اسرائیل کے. اب اسرائیل کے بارڈر پہ آنے کی وجہ سے وہ جو صدام جس طرح کا استعماری اعلی کار رہا, یا لیبیا کا قذافی جس طرح کا, یا علی عبداللہ صالح یمن میں جس طرح سے العابدین, یا اسی طرح سے الجزائر اور مغرب اور اس طرح کے لوگ, تھا تو ان کا پلان یہی کہ حافظ الاسد جو ہے وہ کھلونا بنیں گے جس طرح صدام بنا رہا. لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا اسرائیل کے بارڈر پہ آنے کی وجہ سے ایک اور جنگ جو چار جنگیں لڑتا ہے اس میں شام کی ایک باقاعدہ شرکت ہے, اور بڑی اچھی شرکت ہے اسرائیل کے خلاف. چار جنگیں 48 سے لے کے اور 92-93 تک اس میں بڑی ایک شرکت رہی ہے. اس میں انہوں نے بڑے شہدا بھی دے دیے, شام والوں نے بڑے شہدا دے دیے. شہدا تو تھے ہی, دینے ہی تھے, سبھی نے دیے, مصر میں بھی دیے, لیکن بہرحال وہاں پر ایک خیانت ہوئی, مصر نے بھی شہدا دیے, اردن نے بھی دیے, لیکن جو یہاں کے شہدا تھے وہ اس کے بعد ایک سرزمین کا ٹکڑا جس کو آپ جولان کی پہاڑیاں, یا اگر انگلش میڈیا دیکھتے ہیں تو گولان کی پہاڑیاں, لفظ گولان اصل میں وہ جولان کی پہاڑیاں, وہ جولان کی پہاڑیاں ان کے پاس چلی جاتی ہیں اسرائیل کے پاس, اسرائیل قابض ہو جاتا ہے. اب وہ اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے اسرائیل کے لیے, وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا اس کو. یعنی وہ جنوبی لبنان والا علاقہ نہیں ہے جیسے حزب اللہ نے خالی کروا لیا. ابھی اگر وہ مزار شبہ خالی نہیں کر رہا اسرائیل, تو اس لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ لبنان کا ہے, لیکن وہ مزار شبہ کو خالی نہیں کرے گا کیونکہ وہاں سے پورا اسرائیل نظر آتا ہے. اسی طرح جولان کی پہاڑیاں بڑی امپورٹنٹ تھیں, اسرائیل نظر آتا ہے, وہ نہیں چھوڑ سکتے اس کو, وہ جو ہے علاقہ شام کا. حافظ الاسد نے اسٹینڈ لے لیا, شام کا ملک اسٹینڈ لے لیا. 2 کروڑ حیثیت کیا تھی ان کی, انہوں نے اسٹینڈ لے لیا. یہ اسٹینڈ ایسا لیا, ایران میں انقلاب آ گیا تھا, حافظ الاسد پہلے سوچتا رہا اکیلا رہ جاؤں گا, ایران میں انقلاب تھا, بیک اپ مل گیا ایک زبردست قسم کا, انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, قیام کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر حزب اللہ تحریک بن گئی, ان کے ایک روابط اچھے ہو گئے, اتنے اچھے ہو گئے کہ اپنے دونوں بیٹے, حافظ الاسد کے دو بیٹے, ایک باسل جو شہید ہو گیا اور ایک بشار جو بھی زندہ ہے, باسل مارا گیا, وہ اصل میں آرمی والا تھا, فوجی دماغ تھا, اصل تیار وہ کیا تھا حافظ الاسد نے ملک چلانے کے لیے, باسل کو یہودیوں نے یعنی اسرائیل نے مار دیا. اب بشار آ گئے, بشار تھوڑے جدید تھے لیکن بہت سارے تجزیہ نگاروں کے الٹ ہو گیا. دنیا کے بڑے تجزیہ نگاروں میں ہمارے پاکستان میں بھی لوگ شامل ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بشار جب شروع میں آئے تھے تو بہت سارے تجزیہ نگار سمجھتے تھے کہ بہت جلدی جھک جائے گا, بہت زیادہ ڈاکٹر تھا, چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, کوئی تعلق سیاست سے رہا نہیں تھا, تیار بھی اس لیے نہیں ہوا تھا, لوگ سمجھ رہے تھے بہت جلدی چھوڑ دے گا میدان کو. لیکن ایک عجیب استقامت دکھائی, قیام کی حالت میں رہے, اور شام مسلسل, جبکہ ترکی نے بڑی کوشش کی ہے, اگر کچھ لوگ سیاسی تجزیہ دیکھتے رہتے ہوں, ترکی نے بڑی کوشش کی کسی طرح سے شام کو اور اسرائیل کی دوستی کروا دے, کئی کانفرنسز ہو چکی ہیں, خفیہ بھی رہیں بظاہر بھی رہیں, لیکن شام نے مسلسل جولان کو موضوع بنا لیا کہ پہلے جولان خالی کرو پھر بات ہوگی پھر دیکھا جائے گا, اور وہ اسرائیل خالی نہیں کر سکتا تھا جس وجہ سے اسٹینڈ لے کے رکھا. شام نے صرف یہ کام نہیں کیا بلکہ مسلسل ایران کو اجازت دی, ایران کو یہ اجازت دی کہ ٹھیک ہے حزب اللہ سے قریبی رابطہ رکھا جائے, لبنان کی سپورٹ کی جائے, اسرائیل سے جنگ لڑی جائے, اور یہ سرزمین استعمال ہوتی رہی. یہ سرزمین صرف اس لیے استعمال نہیں ہوئی, اندر کی باتیں یہ ہیں کہ یہ سرزمین انہوں نے بڑے بڑے مجاہدین جو فلسطین میں لڑتے ہیں جا کے اسرائیل کے خلاف, وہ سب کیمپس, وہ ساری ٹریننگ سینٹرز, وہ سب اسی شام میں بنے ہوئے ہیں, اور اسرائیل کو پتا ہے, کئی مرتبہ اس نے بمباری کر کے وہ کیمپس ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ ایک اس طرح کا مقاومت کا مرکز بن گیا, مقاومت عربی کا لفظ ہے, مزاحمت کا, یعنی ان مجاہدین کو جن کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی, فلسطینی مجاہدین تھے 5 ملین سے زیادہ, 6 ملین قریب, یعنی 60 لاکھ فلسطینی اپنے ملک سے باہر پڑے تھے, ان بیچاروں میں سے اگر کچھ مجاہد بننا چاہتے تھے کوئی سرزمین نہیں تھی. شام نے اپنی جگہ, شام نے اپنا ملک ان کے حوالے کیا, کہا بسم اللہ یہاں بنائیں ٹریننگ سینٹرز, یہاں آپ رہیں جتنا رہنا ہے, یہاں جتنی آپ کو دفاتر سیاسی کھولیں یہاں آپ محفوظ ہیں. آپ کو دیکھا ہو شام میں کوئی بھی بڑا اسلامی لیڈر شہید نہیں ہوا فلسطین کا، یعنی انہوں نے حفاظت کی ہے، صرف ایک احمد جبرائیل ہیں جن کا بیٹا شہید ہوا، وہ نہیں شہید ہو پائے، یا آخر میں عماد مغنیہ کی شہادت ہوتی ہے شام میں، ورنہ اس سے پہلے فلسطینی قیادتیں انہوں نے محفوظ رکھی، کوئی اردن میں شہید ہوا، کوئی کہیں مالٹا میں شہید ہوا، کوئی کسی اور جگہ پہ جا کے شہید ہوا، لیکن یہاں پر نہیں ہو پایا۔ تو بہرحال شام ایک طرح سے عرب دنیا کی مقاومت کا مرکز ہے، فلسطین کی مقاومت کا مرکز ہے، اسرائیل کے خلاف ملک کے عنوان سے اگر کوئی کھڑا ہے، لبنان ملک کے عنوان سے نہیں کھڑا ہوا، لبنان کی آپ کو معلوم ہے حالت، وہاں ایک آرگنائزیشن کھڑی ہے یعنی حزب اللہ، بڑی مشکل سے وہاں کے اہل سنت، بڑی مشکل سے وہاں کے عیسائی ساتھ دیتے ہیں، بعنوان گورنمنٹ ساتھ نہیں دے رہے تھے، اگر آپ کو 33 ڈیز وار میں یاد ہو تو یہی سعد حریری کی حکومت تھی، وزیر اعظم تھا اور یہ مخالفت کرتا تھا، یعنی یہ تو پوری اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی کسی طرح سے لبنان کے اوپر اس طرح سے مسلح ہو تو اسرائیل کے حزب اللہ ختم ہو جائے۔ تو بعنوان ملک ایران کے بعد اگر کوئی مقاومت یا مزاحمت کر رہا ہے قیام کی حالت میں تو وہ شام ہے۔ شام کے اندر جو تحریک اٹھائی ہے وہ عوامی تحریک نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی دو شہر درعا اور حمات، آپ نے سنا ان دونوں کا نام بہت زیادہ آیا، وہ دونوں بارڈر پہ ترکی کے، ترکی نے یہاں پر ایک بڑے عجیب سا رول پلے کیا ہے، لیکن آپ کے موضوع میں شاید ترکی شامل نہیں ہے اس لیے اس کو یہاں بٹائیں، لیکن یہ کہ بڑے پیمانے پر ان کو مجاہدین بنا کے کردیوں کو اور بہت سارے قبائل کو جو تیار ہو رہے ہیں عراق میں، عراق میں تیار کیے جاتے ہیں اور اس کو بارڈرز کے ذریعے سے شام میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور وہ جا کے ان دو شہروں میں انہوں نے حالات کو خراب کر دیا، اور خراب ایسا کیا کہ 500 سے زیادہ صرف پولیس، فوج اور انٹیلیجنس کے لوگ مار دیے ایک شہر کے اندر، یعنی درعا کے اندر 500 سے زیادہ۔ پھر مجبوراً بشار کو جو ہے وہ فوج اتارنی پڑ گئی، اور آپ نے سنا کہ کل آخری دن تھا، فوج جو ہے وہ واپس چلی گئی ہے امن و امان کرنے کے بعد۔ یہاں کی تحریک رہبر معظم کے بقول اس کے اندر اسرائیلی ہاتھ نظر آتا ہے، یہ وہ بات تھی جو میں کہیں اور اگر مجھے موقع دیتے میں کرتا، کہ اگر ہم اس طرح سے قیادتوں سے جڑے ہوئے نہ ہو نا، بہت آسان نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا۔ قاری حضرات آئیں ایران سے، انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے، درود پڑھیں محمد والے محمد پہ، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، ببخش رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر اسرائیلی ہاتھ نظر آئے گا، آپ کو امریکی ہاتھ نظر آئے گا، تو یہ اس تحریک کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، یہ تحریک ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو اندر کی باتیں جو میڈیا پر نہیں آئیں، صرف دو چار میڈیا، شاید پریس ٹی وی اور العالم نے کچھ انٹرویوز دکھائے کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا، شام نے پکڑ لیے لوگ کہ جو فائرنگ کرتے تھے، باقاعدہ اتنے لوگ وہاں پر شہید ہو گئے، تو وہ لوگ پکڑتے تھے، بھائی ہم تو آرڈر نہیں دیا وہ، ہم نے گولیاں چلانے کا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو جب تلاش کیا کرتے تھے اسرائیلی پکڑ لیا کرتے، یعنی کچھ لوگ ہاتھ میں آ جایا کرتے تھے، ان کو پھر ٹیلی ویژن پہ لا کے ان کو انٹرویو چلاتے تھے، وہ انٹرویوز چلے ہیں اور اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم اسرائیل میں ٹرینڈ ہوئے، ہم عراق میں ٹرینڈ ہوئے، ہم فلاں جگہ پہ ٹرینڈ ہوئے، کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا، کسی جگہ پہ سعودیہ نے کیا، کسی فلاں نے کیا، سب اوپن ہو چکا ہے۔ یعنی اس وقت سب سے زیادہ حالات خراب امریکہ سے نہیں، سعودیہ سے ہوئے ہیں شام کے، کیونکہ شام کو پتہ چل گیا کہ سارے ٹریننگ سینٹر، ساری جتنی بھی پیچھے سے لاجسٹک، جتنی بھی سپورٹ ہے، سب سعودی عربیہ اور ترکی اور عراق کی طرف سے، یعنی عراق کی گورنمنٹ نہیں، عراق میں کچھ اور گروپس جو انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کیا، اور شام کے حالات کو خراب کیا۔ شام ان تحریکوں میں شامل نہیں ہے کہ جو اسلامی تحریکوں ہم نے ذکر کیا، بلکہ یہ وہ ڈمی انقلاب ہیں جو رہبر معظم فرما چکے تھے کہ یہ ان انقلابوں کو چھپانے کے لیے کچھ علاقوں میں ڈمی انقلاب وجود میں لے کر آئیں گے، ایران کو تاکہ پریشرائز کریں کہ تم مصر کی حمایت کر رہے ہو، تم تیونس کی حمایت کر رہے ہو، تم فلاں جگہ پہ حمایت کر رہے ہو، تم شام میں کیوں نہیں عوام کی حمایت کر رہے؟ یعنی ایران کے کردار کو مخدوش کرنے کے لیے اس طرح، اور خود شام کو چاہتے بھی تھے کہ بشار کی گورنمنٹ کو الٹ کے رکھ دیا جائے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ پہلے سے کہیں، ہاں ٹھیک ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہے، اس نے بہت ساری اصلاحات جو پہلے کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہیں، لیکن ابھی بہت تیزی سے ایک اصلاحات کا مرحلہ شام کے اندر شروع ہو چکا ہے۔
بہت شکریہ، میرا خیال ہے اب ہم سوالوں کی جانب آ جاتے ہیں، سوالات زیادہ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم سارے کچھ کر سکیں گے، لیکن بہرحال ایک سوال، چار سوالات ایسے ہیں کہ جو ایک سوال بن سکتے ہیں، اور وہ میرے پاس بھی آخری سوال تھا، اور یہ سوال میں ڈاکٹر زاہدی سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ان تحریکوں کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں، اور یہ کہ کیا ان تحریکوں کا کوئی اثر ہمارے ملک میں بھی پڑنا ہے؟ میں میرے خیال ہے جن لوگوں نے یہ سوال لکھا ہے ان کی نمائندگی بھی ہو جائے، ان کے جذبات کی پڑھ دیتا ہوں۔ پاکستان اور پاکستانی عوام کیا بند گلی میں ہی رہے گی؟ کیا اس بند گلی سے کوئی باہر نکالے گا ہمیں؟ اس گندے اور کرپٹ حکمرانوں سے کیا ہمیں نجات ملے گی؟ پھر اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، خاص طور سے آپ کے نام کے ساتھ، کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ مختلف تحریکیں مختلف ممالک میں چل رہی ہیں، پاکستان میں بھی کیا ان تحریکوں کا کوئی چانس ہے؟ ان تحریکوں کی لہر کو آپ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سعودی عرب وہ بر صغیر کو بھی امپیکٹ کرے گا؟ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جس کسی کو میں کہتا ہوں کہ خمینی آنا چاہیے، کیا کوئی شخص خمینی پاکستان میں بن سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہرحال سب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، مقصد یہی ہے کہ کیا اس کا امپیکٹ ہمارے یہاں بھی کوئی پڑے گا مستقبل میں؟
دیکھیے، یہ وہ سوال ہے جو ہمارے میڈیا میں بھی جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں ان میں بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی تحریک کب شروع ہوگی، پاکستانی عوام کب سڑک پہ نکل کر آئے گی؟ تو ایک تو پاکستان کے حالات میں اور ان ممالک کے حالات میں فرق ہے، اور بنیادی فرق یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کو کافی آزادی حاصل ہے اور لوگ سڑک پر ویسے آ سکتے ہیں، مظاہرے کر سکتے ہیں، اخبارات میں لکھ سکتے ہیں، ٹی وی کے ٹاک شوز میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ آ کے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، حکومت نے بھی دو چار ایسے وزیر مشیر رکھے ہوئے ہیں جو جو مختلف ٹی وی کے ٹاک شوز میں جاتے ہیں اور ان کو لوگ پیٹ بھر کے ذلیل کرتے ہیں، اور پھر ایک ٹاک شو سے وہ دوسرے ٹاک شو میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے تیسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ اس پلاننگ کا حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام کے جو جذبات ہیں، جو دل کی بھڑاس ہے، وہ اسی طرح نکل جائیں، لوگ نعرے لگا دیتے ہیں، لوگ توڑ پھوڑ بھی کر دیتے ہیں اور حکومت اپنا کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ جو ممالک ہیں ان ممالک کے اندر جبر کا نظام تھا، اپوزیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، حکومت کے خلاف نہ کوئی اخبار نکل سکتا تھا، نہ کوئی جلسہ اور جلوس ہو سکتا تھا، میڈیا سرکاری کنٹرول میں ہے۔ شام کی جیسے برادر بات کر رہے تھے، تو شام کی جو باس پارٹی ہے، عراق میں بھی تھی، شام میں بھی تھی، تو یہ باس پارٹی بیسیکلی سوشلسٹ پارٹی تھی، اور بعد میں البتہ صدام ظاہر امریکہ کی طرف چلا گیا، ادروائز بیسیکلی باس پارٹی جو ہے وہ سوشلسٹ پارٹی ہے، اور جتنے بھی سوشلسٹ کنٹریز ہیں ان تمام ممالک کے اندر ایک جبر کا نظام ہے اور ہر چیز حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور بہت آئیڈیل حکومت شام میں نہیں رہی۔ حافظ الاثر ایک طویل عرصے تک اپنے قوم پر مسلط رہے، پھر بشار الاثر ان کا بیٹا آ گیا۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں سو کال ڈیموکریسی ہے، لیکن اس ڈیموکریسی میں گھوم پھر کر وہی لوگ آ جاتے ہیں، جیسے صدام سالہ سال تک مسلط رہا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے لیبیا کا قذافی، یہ تو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، اسی ٹائپ کا ہی ہے، وہ نہ مرتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ ہٹتا ہے، یہ ویسے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 25 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تقریباً 60 سال سے شام میں ایمرجنسی نافذ ہیں۔ اب ایمرجنسی 60 سال تک رہنے کی چیز تو نہیں ہے، تو اس طرح کا یہاں نظام جس ملک میں ہوگا وہاں پر ایک بغاوت لازمی آئے گی۔ ٹھیک ہے، سازشیں بھی ہوتی ہیں کسی قوم کے خلاف، لیکن سازش کو پنپنے کے لیے ایک فیزیبل انوائرمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، وہ فیزیبل انوائرمنٹ اگر مل جائے تو سازشیں تیزی سے جڑ پکڑتی ہیں، اور پھر جس انداز سے اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے بعض اوقات اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اور مخالفین کو موقع ملتا ہے کہ آپ کے خلاف سازش کریں۔ تو ان ملکوں میں اور پاکستان میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے، دھماکہ ہمیشہ جو ہے وہ پریشر کوکر میں ہوتا ہے، پتیلی میں، دیگ میں دھماکے نہیں ہوتے، تو جہاں پریشر ڈیولپ ہوگا تو وہاں بلاسٹ ہونے کا امکان ہوگا، پاکستان میں وہ پریشر ڈیولپ نہیں ہوتا، یہاں لوگ جو ہے وہ دل کی بھڑاس سڑکوں پہ آ کے نکال دیا کرتے ہیں، اس لیے پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ لیکن وہ بنیادی عوامل پاکستان میں موجود ہیں، معاشی عوامل بھی موجود ہیں، سیاسی عوامل بھی موجود ہیں، اور اسلامی عوامل بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ شروع میں برادر نے کہا کہ جیسے ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا، پوری پاکستانی قوم نے محسوس کیا کہ یہ ایک ہماری ایک ذلت ہے کہ ہماری آزادی اور خود مختاری کہاں چلی گئی، یا جس طرح اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی ہوئی تو ہماری آزادی اور خود مختاری کہاں رہے گی، ٹھیک ہے، یا پے در پے ہمارے یہاں جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں ہماری آزادی اور خود مختاری کو مسلسل چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پاکستانی قوم کے اندر ایک احساس ذلت، احساس غلامی تو پیدا ہو رہا ہے نا، بس اس کو ایک مناسب لیڈرشپ چاہیے۔ جو یہاں پر بنیادی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی لیڈرشپ پاکستان میں سامنے نہیں آ رہی ہے جس پر عوام کا اعتماد ہو کہ یہ لیڈرشپ مخلص ہے، کہ اس کے اعلان پر اگر ہم سڑک پر نکل کر آئیں گے، اگر ہم قربانی دیں گے تو ہماری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ اندرونی طور پر کہیں دشمن کا ایجنٹ تو نہیں ہے یا خود استعماری ایجنٹ تو نہیں ہے، یہ اعتبار جس لیڈر پہ قائم ہوگا اس کی لیڈرشپ میں پاکستانی قوم نکلنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی قوم بہت انقلابی قوم ہے، رہبر معظم نے ابھی پچھلے دنوں بھی اس چیز کو دوبارہ اعادہ کیا اس بات کا، انہوں نے کہا پاکستان کی قوم ایک غیرت مند قوم ہے، پاکستان کی قوم ایک بیدار قوم ہے، جتنی اویئرنیس ابھی تو ہم شکایت کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی محفلیں ٹھیک ہے، لیکن جس قدر اویئرنیس پاکستان کے مسلمانوں کے اندر ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ہے، دنیا کے اور ملکوں میں آپ کو بہت کم نظر آئے گی یہ اویئرنیس. جس قدر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ توہین رسالت کا ایشو ہو، وہ کوئی اور ایشو ہو، وہ قبلہ اول کا ایشو ہو، سب سے پہلے توہین رسالت پر ریئیکٹ پاکستان میں ہوا، ریئیکشن ہوا، ٹھیک ہے. امام خمینی کا فتویٰ جو ہے وہ پاکستان کے مظاہرے کے بعد آیا سامنے. تو پاکستانی عوام کے اندر بیداری، پاکستانی عوام کے اندر غیرت، یہ ساری چیزیں، وہ سارے عوامل موجود ہیں جو ایک قوم کو سڑک پر نکالنے کے لیے کافی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ٹرو لیڈرشپ، وہ قابل اعتبار لیڈرشپ جس کے کہنے پر عوام سڑک پر نکل آئے اور مائیں اپنے بچوں کو بھیج دیں، وہ سامنے نہیں آتی ہے. جس دن وہ سامنے آ جائے گی پاکستانی قوم تیار ہے.
سر مائک بند کر دیا.
کچھ سوالات جو بالکل موضوع سے متعلق نہیں ہے، میں ان کو جان بوجھ کے نظر انداز کر رہا ہوں. کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ جواب گفتگو میں آ چکا ہے، اس لیے میں ان کو نظر انداز کر رہا ہوں. اور ایک یا دو سوالات ایسے ہیں جن کو ہونا چاہیے لیکن وقت کی کمی کے باعث مجبوراً میں انہیں نظر انداز کر رہا ہوں. بہرحال موضوع بحث اور موضوع ٹاک شو مسلم ممالک میں اٹھنے والی تحریکیں اسلامی یا قومی، کنسنسس یہی ڈیولپ ہوا کہ یہ تحریکیں انشاءاللہ اسلامی تحریکیں ہیں اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں ان کا واضح رزلٹ ہمارے سامنے ضرور آئے گا. اور اس بات کی تائید رہبر معظم کی تقریر کے ان الفاظ سے بھی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عالمی جائزوں میں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس تحریک کے اصلی عامل کو نظر انداز کر دیا جائے. اقتصادی و غیر اقتصادی اسباب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، گو کہ وہ بھی مؤثر ہیں، مگر اس عظیم عوامی تحریک کا اصل سبب وہ احساس ذلت ہے جس کا آغای نقی ہاشمی نے بھی ذکر فرمایا. اس عظیم عوامی تحریک کا اصل سبب وہ احساس ذلت ہے جو لوگوں کے اندر اپنے حکمرانوں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. لوگ ذلیل ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ ان کی توہین ہوئی ہے. ایک اور سبب جو آپ نے فرمایا وہ یہ کہ اس کا ایک سبب لوگوں کی اسلام خواہی ہے جسے مغربی تجزیہ نگار جان بوجھ کر چھپانا چاہتے ہیں. اور اس کا ایک اور سبب آپ فرماتے ہیں، ایک اور سبب حکمرانوں کی، یعنی ان ممالک کے حکمرانوں کی امریکہ کے ساتھ وابستگی اور اسرائیل کی حمایت ہے جو لوگ نہیں چاہتے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کا اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. میں تہ دل سے مشکور ہوں اپنے دونوں مہمانان گرامی، آغای نقی ہاشمی صاحب کا اور ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا، کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے خواجہ پیرائی شیعہ اثناثی جماعت کی درخواست کو قبول فرمایا اور یہاں پر میرے خیال موضوع پر کافی سیر حاصل بحث ہوئی. اس کے ساتھ میں پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اور اناؤنسرس جو صاحب یہاں ہیں وہ بالکل ہمارے برادر شاکر اوجانی ہیں، آگے جو پروسیڈنگز بڑھانی ہیں ان کے لیے میں ان کو یہاں دعوت دیتا ہوں.
خواجہ پیرائی شیعہ اثناثی جماعت کی جانب سے میں آج کے ٹاک شو کے شرکا کا تہے دل سے شکر گزار ہوں، گو کہ میری ذمہ داری ڈاکٹر کانانی نے یقیناً ادا کر دی. اور شکریہ ادا کیا برادر نقی ہاشمی کا اور پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی کا.